السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 17 شعبان المعظم کا دن گزر چکا، 18ویں شب لگ چکی ہے اور مئی کی 4 تاریخ ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے. ہم اس وقت حضور اشرف الفقا کے ہمراہ مکہ المکرمہ میں ہیں. حضور اشرف الفقا حضرت علامہ مسلم جی رشد صاحب اللہ سے مکہ معظمہ کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے. میں حضور اشرف الفقا کی بارگاہ میں مقدمہ ناز کروں گا کہ ہم بیٹھے ہیں، آپ ہمیں کچھ شینا کے تعلق سے ارشاد فرمائیں اور پھر دعا بھی فرمائیں سب کے لیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد وسلم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل کے بیان میں مکہ مکرمہ کے وہ مقامات جن کو اسلام میں بزرگی اور شرف حاصل ہے وہ میں نے مختصرا بیان کر دیا تھا. مکہ مکرمہ کو ایک عظیم فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک اور میلاد مبارک ہوا ہے. اس شہر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 53 سال تک مسلسل بچپن سے لے کر اور اعلان نبوت کے بعد آپ نے قیام فرمایا، یہاں کے گلی کوچوں کو اپنے قدم پاک سے شرف عطا فرمایا. یہ ایک بہت بڑی مکہ مکرمہ کی فضیلت ہے. کعبہ یہاں ہے، زمزم یہاں پر ہے، صفا اور مروہ یہاں ہے، اس کے دامن میں منا، عرفات اور مزدلفہ کی رحمت بھری وادیاں ہیں، اور عرفات میں جبل رحمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جبل نور جہاں غار حرا ہے وہ موجود ہے، جبل ثور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے قیام فرمایا تھا. یہ سب مقامات مقدسہ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالی نے جب اس شہر پاک کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، اللہ تعالی نے مکے کی قسم یاد فرمائی، اور کسی چیز کی جب قسم یاد کی جاتی ہے تو وہاں دو چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں. ایک تو جس چیز کی قسم کھائی جائے قسم کھانے والے کے نزدیک وہ معظم اور بڑا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ قسم کھانے والے کے نزدیک محبوب سے محبوب تر ہو. انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے، عظمت یا محبت کی وجہ سے قسم کھائی جاتی ہے. جیسے اردو زبان میں شعرا کہتے ہیں اپنے محبوب کے لیے کہ تیری آنکھوں کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیرے جس میں منور کی قسم یہ محبت کی وجہ سے ہے. اور کبھی اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ باپ کی قسم میں کعبے کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں. یہ سب عظمت کے اعتبار سے قسم کھائی گئی. اب اللہ تعالی قسم بیان فرما رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ سے بڑا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے عمر کی کبھی قسم بیان فرماتا ہے، کبھی حضور کے شہر کی قسم یاد فرماتا ہے، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم بیان فرماتا ہے. تو یہ قسم کیوں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اسی محبت کی وجہ سے رب العالمین نے کبھی حضور کی زندگی اور حیات کی قسم بیان فرمائی ہے، اور کبھی حضور کے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے. والعصر قسم ہے زمانے محبوب کی، اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم بیان فرمائی ہے، جس میں یہ آیت کریمہ ہے، جب حضور یہاں رہتے تھے تو یہ حضور کا شہر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے اس شہر کی. اس شہر سے مراد مکہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں رہتے تھے، اس شہر میں تو اور بھی بہت بڑی چیزیں پہلے سے ہیں، کعبہ ہے، زمزم ہے، صفا ہے، مروا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کہ مکے کی قسم ہم بیان کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس شہر مکہ کی میں قسم بیان کر رہا ہوں، تو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں رہتے ہیں. حضور جن گلیوں کو اپنے پاؤں سے رونگا، جس کوچہ و بازار کو شرف بخشا، وہ کنکر، وہ پتھر، وہ رہگزار، وہ مٹیاں اللہ کے نزدیک محبوب ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اعلی حضرت اس آیت کے تناظر میں یہ شعر فرماتے ہیں، خائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، آپ کی گزرگاہ کی جو خاک اور دھول ہے قرآن نے اس کی قسم کھائی. خائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کا بے باقی حرمت پہ لاکھوں سے، جب ان پر قدموں سے جو خاک لگ گئی اللہ کو اتنی پیاری کہ فرماتا ہے اس خاک کی قسم. تو جب خاک کا یہ مرتبہ ہے تو ان قلموں کا کیا مرتبہ ہوگا؟ کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. تو ایک تو یہاں کی مٹی بڑی مبارک ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں مبعوث ہوئے، اسی شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی، 53 سال تک اسی شہر میں رہے، آج بھی آپ کی جائے پیدائش الحمدللہ محفوظ ہے. جب آپ مروہ سے نکلیں گے باہر، تو سیدھے آپ دیکھیں گے کہ ایک لمبا مکان ہے جس میں کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں، ذرا اونچائی کے اوپر ہے، اور اس مکان کے پیچھے کا حصہ وہ جبل ابو قبیس ہے. تو یہ جائے پیدائش آج بھی موجود ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت صبح کے سویرے کعبہ پہنچے اور آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے. اچانک آپ کی نظر کعبے کے اوپر پڑی تو کعبہ اس طرف جدھر حضرت عبد المطلب کا مکان تھا جھک رہا. آپ نے کہا یہ کعبہ آج جھک رہا ہے. آپ کو تعجب ہوا جب آپ طواف سے فارغ ہوئے اور گھر گئے تو معلوم ہوا تھا پوتا تشریف لایا ہے اور پورا مکان نور سے جگمگا رہا. حضرت آمینہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں میرا بچہ جب شکم سے باہر آیا تو میں نے دیکھا بالکل ایسا ہے جسے نہلا دھلا کر کے تشریف لایا ہے اور اس کی جو ناف ہے نال جو کاٹی جاتی ہے وہ ناف بریدہ تھے. ناف کاٹی گئی نہیں دنیا میں آتا ایسے صاف ستھرا. ختنہ دیکھا تو ختنہ بھی کیا ہوا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں آنکھوں کو دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ اس میں سرما لگا دیا گیا. کتنا پیارا بچہ کتنا اچھا بچہ. فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی بادل چھا گیا. اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے بھی نقل فرمایا. نورانی بادل چھایا اور وہ بادل آیا اور آ کر کے میرے فرزند ارجمند کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھر وہ بادل اوپر اٹھ گیا. تو میں نے یہ دیکھا کہ بچہ بھی نہیں ہے, بادل میں چھپ گیا اور غائب ہو گیا. میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوں, پھر اچانک دیکھا کہ بادل پھر نیچے آیا اور میرا شہزادہ ریشم کے ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں یاقوت کی کنجیاں. یاقوت ایک پتھر ہوتا ہے, کنجیوں کا ایک گچھا ہاتھ میں ہے. اور کسی کہنے والے نے کہا کہ واہ واہ, حدیث میں ہے بخ واہ بخ واہ, واہ واہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کی کنجیوں پر قبضہ کر دیا. حضور کی مٹھی میں وہ کنجیاں تھیں اور اس بادل میں سے آواز آ رہی ہے واہ واہ سبحان اللہ, آج محمد نے زمین آسمان کے خزانوں کی کنجیوں پر قبضہ کر دیا. اعلی حضرت شعر میں فرماتے ہیں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اسی دن اللہ تعالیٰ نے کونین دونوں جہان کی خزانے کی کنجیاں آقا و مولا کو عنایت فرمایا. یہ وہی مکان ہے جس میں یہ واقعہ رونما ہوا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب ولادت ہوئی تو میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے کچھ عورتیں اتری ہیں اور وہ عورتیں کون ہیں. محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ. مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ اور آسیہ یہ فرعون کی بیوی جو مومنہ ہیں. یہ دونوں مئی اور جنت کی کچھ عورتیں تھیں وہ بھی آئی تھیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایک ایسی روشنی میں نے دیکھی کہ یہاں مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے مکانات مجھے نظر آ رہے ہیں. اتنی روشنی کہاں مکہ کہاں ملک شام, ہزاروں میل کے فاصلے پر جو گھر محلے تھے وہ سب حضرت آمنہ کی نگاہوں کے سامنے روشن. جب ماں کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کی آنکھ کا کیا حال ہے؟ آپ پیدا ہوئے تو یہ نور اور مصطفیٰ تو سراپا نور. یہاں بیٹھتے ہیں کہ تو سرا میں چیونٹی اور کیڑا لگتا ہے اس کو بھی مصطفیٰ دیکھتے ہیں. عرش پر اور عرش کے نیچے کیا ہے یہ سب نگاہیں مصطفیٰ کے سامنے آیا ہے ظاہر ہے. میرے دوستو اس رات پاک کا میلاد پاک اسی شہر مکہ میں آپ اگر جائیں گے تو اس گھر کی زیارت کر کے محبت رسول کا نور اپنی آنکھوں میں اور دل میں بھر دیجیے. اسی مکان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورا بچپن اور جوانی گزاری. بچپن کا ایک حصہ حضرت حلیمہ سعدیہ بنی سعد جو ایک محلہ ہے طائف سے اور تھوڑا آگے وہاں پر آپ نے جنگل اور دیہات میں اپنی زندگی گزاری. یہاں عرب کا ایک دستور تھا کہ جب بچے یہاں پر رئیسوں کے پیدا ہوتے تھے تو دیہات سے دور دور سے عورتیں آتی اور ان بچوں کو لے کے جاتی دودھ پلاتی اور اس کی اجرت انہیں ملتی تھی. یہ یہاں کا ایک طریقہ تھا. اور یہاں کے جو رئیس اور بڑے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو دیہات میں اس لیے بھی بھیجتے تھے کہ وہ بچپن ہی سے دیہات میں بولی جانے والی زبان عربی جو بہت فصیح اور بلیغ عربی ہوتی تھی. شہر کی عربی دوسری زبانوں سے مل جل کر کے بگڑ جاتا ہے لیکن دیہات کی عربی اس زمانے میں بالکل شدھ لینگویج تھی. تو بچے اچھی عربی سیکھ کر کے وہاں سے آئے. اس وقت مدرسہ نہیں تھا, وہ دیہات تھا جہاں پر بچے اپنی زبان سیکھنے اور بولنے کے لیے بھیجے جاتے تھے اور وہاں سے جب وہ ہوش سنبھال کر آتے بہترین عربی بولتے. اور میرے مصطفیٰ کی عربی کسی سے سکھانے سے نہیں ہے, وہ رب نے سکھا کر کے بھیجا تھا. الرحمن علم القرآن, رحمان نے انہیں قرآن سکھایا ہے, اس سے اچھی عربی اور کہیں نہیں. ایک جگہ اعلی حضرت فرماتے ہیں میں نثار تیرے قلم پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جانے. جب حضور بولتے تھے تو یہاں کے بڑے بڑے شاعر فصیح و بلیغ خاموش گنگ ہو جاتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی زبان ہی نہیں ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں زبان تو چھوٹی سی چیز ہے. مصطفیٰ کا کلام ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے شاعروں کے زبان کی زبان تو بند ہو جاتی تھی. لوگ کہتے ہیں ان کے منہ میں زبان نہیں ہے, احمد رضا کہتا ہے ان کے جسم میں جان ہی نہیں رہتا. اتنا مرغوب ہو جاتے تھے, بے خود ہو جاتے تھے, گویا ان کی جان نکل گئی. اس میں میں ایک بات بہت بیان کر دوں. جی جی, ایک محاورہ ہے اردو کا, ارے بولتا کیوں نہیں, کیا منہ میں زبان نہیں, یہ بولتے ہیں کیوں نہیں بولتے, کیا منہ میں زبان نہیں ہے. کسی کے سامنے مرعوب ہو کر کے اتنی دیر تک وہ آدمی خاموش ہو جائے, لیکن وہاں سے ہٹنے کے بعد جیسے چرچر پر بولتا تھا ویسے پھر بولتا. یہ محاورہ ہے, کیا زبان نہیں ہے, ہے لیکن یہاں معلوم نہیں ہو رہی, یہاں سے ہٹے گا پھر بولے گا. لیکن اعلیٰ وہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ تو وہ ہے کہ زبان ہی بند نہیں ہو جاتی تھی, ان کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں ہے. جب وہ مردہ ہو جائے گا تو یہاں رہے گا تب بھی نہیں بولے گا, وہاں رہے گا تب بھی نہیں بولے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسم میں جان ہی ہے, سب مردے بن جاتے ہیں, نہ بارگاہ مصطفیٰ میں بول پاتے ہیں اور نہ یہاں سے جانے کے بعد ویسا کلام بول پاتے ہیں. یہ مردے ہیں, کوئی جان منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شان بیان کروائی. بہرحال اس وقت دائیاں اور عورتیں دودھ پلانے والی مکہ آئیں تو حضرت حلیمہ بوڑھی تھیں اور جس اونٹنی پر آئی تھی وہ بھی بیمار اور کمزور تھی. کچھ عورتوں کا قافلہ پہلے مکہ پہنچ گیا اور بڑے بڑے رئیسوں کے گھر جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ لے کر روانہ ہو گئے. حضرت حلیمہ آئیں تو اچھے گھروں کے بچے سب جا چکے تھے, بہت مایوس ہوئی. کسی نے کہا عبد المطلب کے ہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوا لیکن یہ رئیس نہیں تھے. مکے کے سردار ضرور تھے لیکن دولت نہیں تھی. حضرت حلیمہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے, بڑا گھر نہیں ملا تو چلو مکے کے سردار اگر سے پیسہ نہیں ملے گا, بھائی عزت والا گھر ہے, بچہ لے کر کے جائیں. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہنچی اور بچے کو آپ نے اٹھایا اور لے کر کے چلی. حضور کا جائے پیدائش اس سے 6-7 منٹ کے راستے پر جہاں اونٹنی باندھی جاتی تھی وہاں ایک مسجد تھی, مسجد حلیمہ. ابھی انہوں نے اس مسجد حلیمہ کا نام و نشان لکھا دیا. وہاں آپ کی اونٹنی بندھی تھی. حضرت حلیمہ لے کر کے گئی اور اونٹنی پر بیٹھی, اونٹنی کی ساری بیماری ختم ہو گئی اور اس کے اندر ایسی طاقت آ گئی کہ جب یہاں سے چلی تو جو عورتیں بہت پہلے یہاں سے روانہ ہو چکی تھی حضرت حلیمہ کی بیمار کمزور اونٹنی سب سے آگے ہو گئی. گویا رب نے بچپن ہی میں بتا دیا کہ یہ میرا مصطفیٰ سب سے آگے رہے گا, ہر آنے والا پیچھے رہ جائے گا اور میرا حبیب آگے نکل جائے گا. بہرحال تو وہ مسجد حلیمہ تھی جس کی زیارت ہم نے کی, ابھی آپ لوگ نہیں کر سکتے. ایک وہ جگہ تھی اور وہیں مسجد حلیمہ کے بعد ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد رایا تھا. رایا کہتے ہیں جھنڈے کو. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو وہاں پر اپنا فتح کا جھنڈا لگا, جہاں پر ایک یادگار مسجد بنا دی گئی تھی. ابھی ظالموں نے اس مسجد کو بھی توڑ دیا, اس کا بھی نام و نشان ہے. یہ 6 سال پہلے ابھی انہوں نے اس کو توڑا. مسجد رایا سے اور آگے قبرستان کی طرف آپ چلیں گے تو ایک گریج آپ کو نظر آئے گا. اس گریج کے نیچے سے گزر کر کے آپ جنت المالا قبرستان پہنچتے ہیں. جب گریج کے نیچے آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے سامنے ایک مسجد ہے اور ایک رائٹ ہینڈ کی طرف ایک مسجد ہے. وہاں جو گریج کا بڑا پلر ہے جس کے نیچے دائرہ بنا دیا گیا ہے وہاں پر ایک مسجد تھی جس کو انہوں نے توڑ دیا. اس مسجد کا نام تھا مسجد شجرہ. اب اس کے بدلے میں سامنے انہوں نے ایک مسجد بنا دی. مسجد شجرہ کہتے ہیں درخت والی مسجد. اس کو مسجد شجرہ اس لیے کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے. دیہات کا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. پھر اس نے کہا کیا ثبوت کیا آپ اللہ کے نبی؟ اس نے کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ یہ ببول کا جھاڑ ہے, آپ اس کو بلائیے اور وہ آ کر کے آپ کی نبوت کی شہادت دے تو میں آپ کا کلمہ پڑھوں. تو حضور فرماتے ہیں میں تو نہیں بلاتا, تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ جا کے کہہ کہ محمد رسول اللہ تمہیں بلا دے. پھر وہ دیہاتی گیا اور کہا کہ اس کو محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ وہ درخت دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے جھکا اور اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا, اور جیسے آدمی دوڑتے ہوئے جاتا ہے وہ درخت دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں آیا, اور آنے کے بعد اس نے پہلے سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں بول میں کون ہوں, ایک ایک پتی اور شاخ سے یہ کلمہ سنائی دے رہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جو کہا تھا وہ بات پوری ہوئی, اسلام لا. کہنے لگا ابھی نہیں اسلام لاؤں, آپ اس کو بولیے کہ یہاں سے آیا تھا جیسا تھا ویسے جا کے وہاں پر کیسے لوگ تھے بتائیے. حضور نے فرمایا اے درخت لوگ, پھر یہ درخت لوٹا اور جہاں سے یہ اپنی جڑوں کو نکال کر باہر آیا تھا, حدیث میں آیا ہے کہ وہیں پر جیسا تھا ویسے ہی کھڑا ہو گیا, پتا ہی نہیں چلا تھا کہ اس پر سے اس جگہ سے یہ کبھی اکھڑ کر کے نکلا. یہ بھی حضور کا معجزہ تھا. پھر اب اس دیہاتی کے پاس اب کوئی بہانے بازی کا موقع نہیں تھا, حضور کا ہاتھ پکڑا اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. تو وہاں وہ مسجد تھی, اب وہ مسجد نہیں ہے, وہ برج کا بڑا پلر آپ دیکھیں گے جب آپ جائیں گے تو آپ کے رائٹ ہینڈ میں پڑے گا, وہ ہے مسجد شجرہ کی جگہ. وہ نشانی بھی ختم ہو گئی. اب اس کے ساتھ اس کے بعد آپ چلیں گے آگے تو پہلے جنت المعلا کا گیٹ پڑے گا, اس میں سینکڑوں صحابہ کرام مدفون ہیں. آپ ایک گری دیکھیں گے نئے قبرستان سے گزر کر کے, جب پرانے قبرستان کی طرف جائیں گے برج کے نیچے سے آپ جائیں گے, اور برج کے نیچے سے آپ جائیں گے تو قبرستان میں پہلی قبر جو آپ کے رائٹ ہینڈ میں ہے ایسے گھری ہوئی ہے, وہ اشرع مبشرہ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر پاک ہے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کی قبر ہے. بہرحال دونوں جلیل القدر صحابی ہیں, وہ قبر وہاں پر ہے, آپ اس کی زیارت بھی کر سکتے ہیں. اور پھر آگے جب آپ بڑھیں گے تو آپ کے لیفٹ ہینڈ میں تھوڑے فاصلے پر اگر کوئی بتانے والا ہے تو ان پر ایسے چڑھ کر جائیں گے اور پھر سیدھے رائٹ ہینڈ میں مڑ کر کے جائیں گے تو ایک قبر ہے جو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عبداللہ ابن زبیر وہ ہیں کہ ہجرت کے بعد جب صحابہ کرام یہاں مکہ وہ مدینہ منورہ جب آئے تھے تو مدینہ میں صحابہ کے یہاں کوئی بچہ نہیں تھا, سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہی کی پیدائش. حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے بہن کے بیٹے. حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ماں حضرت اسماء یہ دونوں سگی بہنیں ہیں, حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹیاں ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر بڑے ہوشیار چالاک اور صحابہ میں سیاست میں ایک تائے روزگار تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاۃ العرب کہا تھا, عرب کا سب سے بڑا مدبر انسان. جب یزید کی خلافت کا وقت آیا تو آپ نے حضرت امام حسین کے ساتھ آپ نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. یزید ان کا بھی یعنی دشمن تھا. آپ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آئے اور مکہ آنے کے بعد کربلا کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد عالم اسلام میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر سکے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حرم کعبہ میں بیٹھ کر کے اور سب کو یزید کے خلاف اپنے ہاتھ پر بیعت کر کے اور خلافت کا آپ نے جھنڈا بلند کیا. اس ظالم کی خلافت سے اپنے آپ کو الگ کرو. حضرت عبداللہ ابن زبیر بہادر انسان تھے, انہوں نے یزیدی حکام کو یہاں سے نکالا اور پورے حجاز پر ان کے خلافت کا سکہ مسلط ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طاقت کو توڑنے کے لیے حجاج بن یوسف کو یزید نے یہاں پر بہت بڑی فوج لے کر کے بھیجا کہ حجاج بن یوسف بھی بڑا بہادر تھا, سیاست دان تھا, چالاک تھا. یزید نے اس کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طاقت توڑنے کے لیے مکہ میں بہت کشی کے لیے بھیجا. حضرت عبداللہ ابن زبیر جب تک زندہ رہے, حجاج بن یوسف کا بہت سختی کے ساتھ مقابلہ کیا, لیکن کچھ ایسے فوجی تھے جو حجاج بن یوسف سے جا کر مل گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طاقت کمزور ہو گئی. آخرکار لڑتے لڑتے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہی حرم کعبہ میں شہید کیے گئے. اور حجاج بن یوسف ظالم نے آپ کی لاش کو انہی جنت المالا کے میدان میں, قبرستان پہلے ہوا تھا, میدان میں تین بانس لگا کر جیسے وزن کرنے کے لیے بڑا ترازو لٹکایا جاتا ہے, ایسے ہی بانس لمبے لمبے تین کھڑے کر کے اور بیچ میں آپ کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا اور سب سے کہہ دیا کہ کوئی اس کو کفن کفن نہ دے. حضرت اسماء آپ کی ماں بہت بوڑھی ہو چکی تھی, لوگوں سے سنا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا اور اس کی لاش سولی پر لٹک رہی ہے. آپ نے کہا لوگوں مجھے سہارا دو تاکہ میں اپنے شہسوار کو دیکھوں کہ جان دینے کے بعد بھی وہ سواری پر لٹکا ہوا. لوگوں نے سہارا دیا اور آپ کو لے کر وہاں گئے, دیکھا تو بیٹے کی لاش لٹک رہی, لیکن اس بہادر ماں کا ذرا کلیجہ دیکھو. لاش کے سامنے کھڑی ہو کر کے کہتی ہیں, بیٹے عبداللہ تو نے پیٹ پر زخم نہیں کھایا ہے, سینے زخم, اس کا مطلب ہے کہ دشمن سے بھاگتے ہوئے نہیں مارا گیا, دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا. تیری بہادری کو میں سلام کرتی ہوں. اے عبداللہ ابن زبیر سن, آج میں نے اپنا دودھ تمہیں معاف کر دیا, تو نے اسلام پر اپنی جان دی ہے, ایسے ہی بیٹا مجھے چاہیے تھا, تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. پھر وہی سات دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کو مکے والوں نے وہاں دفن کیا ہے. یہ مزار پاک بھی باہر ہی ہے, بتانے والا اگر کوئی ہوگا تو آپ کو وہاں پر لا کر کے بتائے گا. یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا مزار ہے اور بیچ میں راستہ ہے چھوٹا سا, اور اس کے بازو میں حضرت اسماء بنت ابو بکر جو آپ کی والدہ تھی ان کا بھی مزار وہیں پر ہے. اگر آپ جائیں گے تو دونوں جگہ خلوص سے فاتحہ پڑھ لیں گے. پھر اور آپ آگے بڑھیں گے تو ایک دیوار ہے جس میں جالیاں لگی ہیں, اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار, جو حضور کی پہلی بیوی تھی, اور تھوڑی اونچائی پر ادھر جانے کو دیتے نہیں, دروازہ بند رہتا ہے. حضور کے دادا حضرت عبدالمطلب کا وہاں مزار ہے, اور حضور کے صاحبزادے طیب طاہر وہ بھی وہیں دفن ہیں. اگر آپ جائیں گے تو باہر کھڑے ہونے کی اجازت ہے, متوے اور پولیس والے بیٹھے رہتے ہیں. حضور کے دادا اور حضور کی زوجہ محترمہ کو اس آلے ثواب کیجیے. یہ مکے میں یہ زیارتیں ہیں, آپ اگر نہیں گئے ہیں تو پھر جانے کا آپ کو پروگرام بنا لیجیے. اور جنت المعلا میں جتنے شہداء صحابہ اور حضور کی بیوی حضرت خدیجہ، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب وغیرہ کے مزارات ہیں، وہاں آپ فاتحہ پڑھ کر کے آئیے. حضور کے مقام کے پیچھے چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل ابو قبیس. اسی کے دامن میں جو بستی تھی اس کو بنی ہاشم کا محلہ بنی ہاشم کہا جاتا تھا. وہیں حضور کی پوری زندگی 53 سال گزری ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت جو اہل مکہ کو دی ہے اسی پہاڑ پر حضور کھڑے ہوئے اور کہا یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں کو حضور کو سب امین اور صادق کہتے تھے، پورا مکہ آپ سے محبت کرتا تھا. حضور نے جب پکارا تو سب کے سب رئیس امین شریف سب وہاں پہنچے اور حضور جبل ابو قبیس کے اوپر ایک پوائنٹ پر کھڑے تھے اور مکے کے سب لوگ نیچے کھڑے تھے کہ ہمارا امین ہم سے کیا بتا فرمائے گا. حضور نے سب سے پہلا یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم کہاں ہو اور میں کہاں ہوں. لوگوں نے کہا پہاڑ کے اوپر ہوں ہم پہاڑ کے نیچے. پہلے ہی دن حضور نے سمجھا دیا مثال کے ذریعے کہ تمہارا مقام نیچے ہے میں سب سے اوپر ہوں. یہ پہلی تربیت تھی حضور کی. پھر حضور فرماتے ہیں تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ سبوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، سچے بھی ہیں اور امانتدار بھی ہیں. حضور نے پہلے اپنی پرسنالٹی اپنی شخصیت کو منوایا کہ میں کیا ہوں. اسلام کا پیغام تو بعد میں آئے گا، مصطفیٰ کو پہلے پہچان. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا انداز تبدیل. سب نے کہا آپ صادق اور امین. پھر حضور فرماتے ہیں تیسری بات، اچھا یہ بتاؤ میں اوپر کھڑا ہوں، میں تم کو بھی دیکھ رہا ہوں اور پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ رہے. کہا بالکل صحیح ہے، ادھر یہ لوگ ہیں حضور اوپر تھے تو پہاڑ کا وہ حصہ جو پہلے مکہ کی نظر سے پوشیدہ تھا اوپر رہنے والا دونوں سائڈ کو دیکھے گا. کہا میں بے شک. پھر حضور نے چوتھی بات کہی، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس طرف جدھر تم دیکھ نہیں رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، اگر میں تم سے کہوں کہ ایک خطرناک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ سارے مکہ والوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، آج تک ہم نے کبھی جھوٹ بول کے دیکھا نہیں، تو ہم ضرور مانیں گے کہ جو حصہ ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہے ادھر آپ ہمارے حفاظت کے لیے کہیں گے کہ بہت بڑا لشکر ہے، تم ہوشیار رہو ہم مان لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصارت اور اپنی نگاہ کا اعتماد اور اوٹ حاصل کر لیا کہ میری نگاہ وہ چیز دیکھتی ہے جس کو تم نہیں دیکھتے اور جو میں کہوں گا وہ سچ کہوں گا. سب نے اقرار کیا. پھر حضور فرماتے ہیں سنو، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک دن آنے والا ہے جہاں تمہارا حساب و کتاب ہوگا اور جنت اور جہنم تمہارا نصیب ہوگا. اس نہ نظر آنے والی چیز کو میں دیکھ رہا ہوں. اے لوگو آؤ اور اسلام لاؤ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول. جیسے ہی یہ کہا تو اب جنہوں نے سب حضور کی عظمت کو مانا تھا سب لوگ وہاں سے بکھر گئے. اور ابو لہب کہتا ہے تبن لگا یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں. یہ گالی ایک تھی عرب والوں کی، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں یعنی تم برباد ہو جاؤ، کیا اسی کے لیے ہم کو بلایا تھا؟ اور حضور کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے بھی سرک ہے. یہ پہلا واس تھا جبل ابو قبیس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کچھ خوش نصیب تھے جنہوں نے حضور کی اس تبلیغ کو قبول کر لیا. تو یہ جبل ابو قبیس کی تاریخ. دوسری تاریخ یہ ہے کہ کفار مکہ جمع ہوئے ایک مرتبہ اور انہوں نے کہا یہ چاند چودہویں رات کا چمک رہا, اگر آپ نبی ہیں تو اس کو دو ٹکڑے کر دیجیے. اہل مکہ کا یہ خیال تھا کہ محمد جادوگر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ جادو جو کچھ ہوگا زمین پر ہونے والی چیز پر جادو کا اثر ہوگا, آسمان کی چیزوں پر جادو کا اثر نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی اگر آپ نبی ہیں تو اس چاند کو دو ٹکڑے کر دیجیے. ان کو معلوم تھا یہ جادوگر ہیں, آسمان کے چاند پر ان کا کچھ اثر نہیں ہوگا. حضور نے اشارہ کیا اور چاند اس وقت چمک رہا تھا, دو ٹکڑے ہوئے, ایک پہاڑ کے اس طرف چلا گیا, ایک پہاڑ کے اس طرف. دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے. اس وقت بہت سے لوگ ایمان لائے. پھر حضور نے چاند کے دونوں ٹکڑوں کو اشارہ کیا, ایک ادھر سے آیا ایک ادھر سے آیا, اور دونوں پھر مل گئے. اس وقت سے یہ ٹوٹا ہوا چاند یہ جڑ گیا. یہ چاند کو توڑا کس نے اور جوڑا کس نے, یہ دونوں کام حضور کا معجزہ ہے. اس لیے چاند کو توڑنے کا ایک ایسا رمز اور بھید بھی ہے کہ یہ چاند حضور کے ہاتھوں کا کھلونا تھا, اور بچے کھلونے کو توڑنے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتے, آسانی سے کھلونے کو توڑ دیتے. یہ پلاسٹک کے کھلونے کی بات نہیں کر رہا تھا, جبکہ وہ مٹی کے کھلونے والے. اعلی حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہج میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا ملتا. اس کھلونے کو بچپن میں آدمی توڑ دیتا ہے, تم جوانی میں مصطفیٰ سے بول رہے توڑو, اشارہ کر دیا توڑ دیا. بچے ہاتھ سے پٹک کر کے کھلونا توڑتے, میرے مصطفیٰ اپنے کھلونے کو اشارے سے. تو یہی جبل ابو قبیس کا اس کی تاریخ یہ ہے کہ چاند تو دو ٹکڑے کیا حضور نے, وانشق القمر اقتربت الساعه وانشق القمر. قرآن فرماتا ہے قیامت اب قریب آ گئی ہے, چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. قرآن مجید نے شق القمر کے معجزے کا ذکر کیا ہے. تو یہ اس کی تاریخ ہے. یہ جو بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے یہ جبل ابو قبیس کا حصہ توڑ کر بنا ہے. اس کے سائڈ میں پانی کی ایک ٹنکی تھی, اور اس ٹنکی کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک مسجد تھی جس کو لوگ مسجد بلال بھی کہتے تھے اور مسجد ہلال بھی کہتے تھے, چاند والی مسجد. وہیں سے کھڑے ہو کر کے حضور نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا. جب یہ اپنا محل بنانے لگے تو اس مسجد کا نام و نشان بھی ختم کر دیا, اور وہ پانی کی ٹنکی بھی ختم ہو گئی. یہ ہے جبل ابو قبیس کی تاریخ جو آپ کو میں نے کم سے کم وہاں دور سے کھڑے ہو کر اس پہاڑی کو دیکھ لو اور یہ تصور کر لو کہ میرے مصطفیٰ نے چاند کو دو ٹکڑے یہاں کیا تھا. میرے سرکار نے پہلی اسلام کی تبلیغ کا آغاز یہاں پر کیا تھا. بہت مبارک وہ پہاڑ ہے. حضور اس پہاڑی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میں اس پہاڑ کو بولوں کہ سونا بن جائے تو یہ پورا پہاڑ سونا بن جائے, اور میں اس سے کہوں جہاں جہاں میں جاتا ہوں میرے ساتھ ساتھ چل, فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ ساتھ چلے گا. تو جبل ابو قبیس بھی ایک مقدس پہاڑ ہے. آپ نے اس کی زیارت کی ہوگی, بہت لمبی تقریر ہوگی. ایک پہاڑ ہے میدان عرفات میں جس کا نام ہے جبل رحمت. اس کے دامن میں کھڑے ہو کر کے دعا قبول ہوتی ہے, اور بیچ میں چوٹی کے اوپر ایک سفید پلر بنا ہوا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے وقت کھڑے ہو کر کے اور آخری خطبہ دیا تھا. یا عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر عظمت کسی کو حاصل ہے تو ایمان اور عمل کی بنیاد پر. اور وہیں پر یہ آیت کریمہ اتری تھی، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. صحابہ کرام نے نعرے لگائے تھے، خوشیاں منائی تھی کہ جب سے آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو یہ خوش قسمتی حاصل نہیں ہے کہ ان کا دین انہیں مکمل کیا گیا. آج ہمارا دین مکمل ہوا اور اللہ کی نعمت ہم سب پوری ہو گئی، خوشیاں منا رہے. لیکن حضرت ابو بکر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. لوگوں نے کہا ابو بکر یہ تو خوشی کا دن ہے، تم رو رہے. کہا جو میں سمجھا ہوں تم نہیں سمجھے. لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ؟ کہا حضور یہاں آئے تھے، تشریف لائے تھے دنیا میں دین کو مکمل کرنے کے لیے، اور جب دین مکمل ہو گیا تو اب حضور کی رخصتی کا وقت قریب ہو گیا. یہ میں سمجھ رہا ہوں. تو فراق یار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی جدائی نے مجھے بلایا. تمہاری خوشی اپنی جگہ پر ہے، میرے آنسو اپنی جگہ پر. یہ رازدار رسول تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کے دامن میں اگر آپ گئے ہیں یا جائیں گے کھڑے ہو کر کے سارے عالم اسلام اور اپنے بال بچوں کے لیے دعا کیجیے. وہیں ایک مسجد، مسجد نمرہ ہے، وہ چھوٹی سی پہلے مسجد تھی اور حج کا خطبہ حضور وہیں دیا کرتے تھے. بہت بڑی مسجد، اتنی بڑی مسجد ہے کہ اس کا کچھ حصہ میدان عرفات سے باہر ہو گیا ہے. وہاں بھی حضور نے حج کا خطبہ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا ہے. وہ بھی مسجد بڑی مبارک، اس نسبت سے اس کو بڑی مبارک مسجد بنائی بتائی گئی ہے. اور پھر آپ مصطفیٰ میں آئیں گے تو وہاں ایک مسجد مشعر حرام ہے، جہاں حضور نے رات بھر مصطفیٰ کی رات میں عبادت کی ہے. وہاں مسجد بنا دی گئی، پہلے چھوٹی سی مسجد تھی، اب بہت بڑی مسجد ہو گئی. اور جس جو پہاڑی ہے آس پاس میں اس کو مشعر حرام کہتے ہیں، اور اس مسجد کو مسجد مشعر حرام کہتے ہیں. یہ سب مبارک مقامات ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا ہمارے ایمان کو نور، آنکھوں کو سرور اور عقیدے کو مضبوط کیا کرتا ہے. اللہ سب کے عمرے کے ہر کام کو قبول فرمائے، اور جو جو زیارتیں آپ نے کر لی ہیں اللہ اسے بھی قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
جزاک اللہ خیر. کرے گا استاد سلام فرمائے.
مصطفیٰ جانی لمن تیرا